آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر پر مشتمل ہے. ابتدا میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اہل عقل ہیں، اولو الالباب جن کو کہا جاتا ہے، جو عقل مند لوگ ہیں. اور اللہ کے نزدیک عقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنے وعدوں کا ایفا کرتے ہیں اور معاہدوں کو توڑتے نہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک عقل مند لوگ وہ ہیں کہ اللہ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتہ داریوں کو، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی برائی ان سے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد معافی مانگ کر اچھائی بھی کرتے ہیں. تو یہ ہیں عقل والے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی رکوع میں کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ اہل عقل ہیں. اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک نسخہ کیمیا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ایسی چیز ہے جو دلوں کو اطمینان بخش سکتی ہے، ورنہ دنیا بھر کی تمام نعمتیں جمع ہو جائیں تو بلا شک و شبہ ہم اسباب عیش تو جمع کر سکتے ہیں، لیکن خود دل میں ہمارے ٹھنڈک ہو اور خود ہمارا دل سکون میں ہو یہ ضروری نہیں. عام طور پر ایئر کنڈیشنوں میں رہنے والے خودکشیاں کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں آگ لگی بھی ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بتایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر قلوب کا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو وہ اللہ کی یاد ہی میں حاصل ہوگا. اللہ سے بھاگ کر، فرار اختیار کر کے، غیر اللہ کی طرف دوڑ کر اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سکون حاصل کر لیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، اس لیے کہ سکون صرف اللہ کی ذات اور اس کی یاد میں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے جواب میں، مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعتاً نبی ہیں اللہ کے تو آپ ایسا کیجئے کہ ان پہاڑوں کو سرکا دیجئے اپنی طرف، یعنی پہاڑ کشادہ ہو جائیں، کھل جائیں، پیچھے چلے جائیں، زمین وسیع ہو جائے، کیونکہ مکے کی زمین ایسی ہے کہ جس میں پہاڑ بہت ہیں اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس میں زراعت کی جا سکے. لہذا اگر آپ نبی ہیں اللہ کے تو آپ ایسا کیجئے کہ ان پہاڑوں کو اللہ سے کہیے کہ ہٹا دیں. اور اسی طریقے سے ہمیں دور دراز کے سفر کرنے پڑتے ہیں تو اس میں بہت وقت لگتا ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ یہ بھی ہمیں جو ہے کر کے دکھائیے کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ اس فاصلے ہمارے سمٹ جائیں. مثلا جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کیا تھا، تو بلا شبہ آپ ان سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اس لیے آپ دعا کیجئے کہ فاصلے ہمارے لیے سمٹ جائیں، ہوا کو حکم ہو اور ہم آنے واحد میں کبھی شام میں بیٹھے ہوں اور کبھی کسی اور ملک میں بیٹھے ہوں. تو یہ بھی دعا کیجئے، یہ بھی مطالبہ کیا. یا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے دادا قصی کو زندہ کر دیں، کم از کم اس سے پوچھ لیں کہ کیوں بھائی، کیا گزری تیرے اوپر. تو یہ مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کو قرآن مجید میں کہا کہ ولو ان قرآن سیرت بھی الجبال، اگر ہم پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں، او قطعت بھی الارض، یا ہواؤں کو حکم دے دیں کہ وہ زمین کو فاصلے طے کر دے، یعنی لمحوں کے اندر تم ہوا کے گھوڑے پر بیٹھو اور کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ، او کلیما بھی الموتا، یا مردے جو ہیں وہ کلام کرنے لگیں، بولنے لگیں، اٹھ کر زندہ ہو جائیں، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اس سے بڑی بڑی بات تم دکھا چکے ہو ان کو، لیکن یہ ان کو بھی، ان پر بھی ایمان نہیں لاتے. مثلا شق قمر جو ہے، یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ، یہ معمولی معجزہ تھوڑی تھا، یہ پہاڑوں کو ہٹا دینے سے زیادہ اہم معجزہ. پہاڑ تو ممکن ہے اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکیں, لیکن چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا یہ خالصتاً یہ ان اس معجزے سے بڑے معجزہ ہے. اسی طریقے سے زمین کا طے ہو جانا, اس سے بڑے بڑے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے کہ ہاتھوں میں, اور اسی طرح سے مردوں کا کلام کرنا, ہاتھوں میں پتھروں نے کلام کیا آپ کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح پڑی, تو مردے کا زندہ ہو جانا یا اس کا کلام کرنا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جتنا حیرتناک بات یہ ہے کہ کنکریاں جن کی کوئی زبان نہیں ہے وہ بولنے لگے, تو اس سے زیادہ جو ہے حیرتناک یہ معجزے دیکھ چکے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے. اور اللہ چونکہ علام الغیوب ہے, وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کے منہ بولے معجزے دکھا بھی دیں, ان کے مطالبے پورے بھی کر دیں, تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. بعض صحابہ اکرام کو جب ان کے ان معجزات کا پتہ چلا, طلب کا پتہ چلا کہ یہ معجزے طلب کر رہے ہیں, تو دل میں ان کی خواہش تھی کہ اللہ میاں ایسا کر دیں تاکہ سب کے سب یہ مسلمان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. افلم یہی اصل الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہذا الناس جمیعا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسی صورت تو ہم پیدا کر سکتے تھے کہ ساری مخلوق ہی ایمان لے آتی, ایک آدمی بھی کافر نہ ہوتا, اللہ کے لیے کیا مشکل تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اختیار کو ان کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ تم خود اپنے اختیار کو استعمال کرو. اختیار کو استعمال کرنے کے بعد اگر ایمان لاتے ہیں تو اس کی قدر ہے اللہ کے یہاں. جبری طور پر اگر ہم کہیں کہ بھئی تم ایمان لا اور وہ ایمان لے بھی آئیں, اس کا کوئی اعتبار نہیں. اصل اعتبار ہے اس ایمان کا جو اپنے اختیار کے ساتھ وہ قبول کریں اور ایمان لائیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا ابھی تک صحابہ کرام مایوس نہیں ہوئے ان کے ایمان لانے سے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا چکے ہیں, لیکن یہ ایمان نہیں لاتے, بلکہ اور ایزا اور تکلیف پہنچانے پر لگے ہوئے ہیں. تو کیا صحابہ کرام ابھی تک مایوس نہیں ہوئے؟ اور ساتھ میں فرمایا کہ اگر ہم یہ سارے معجزے دکھا بھی دیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں ہیں. اور آگے اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں ان ایام کا ذکر فرمایا ہے, دو چیز, ایک چیز تو ذکر فرمائی ہے کہ ہم نے ہر رسول کو جہاں بھی بھیجا ہے اسی کی زبان میں بھیجا ہے, یعنی وہاں کے رہنے والے جو زبان بولتے تھے نبی کی زبان بھی وہی تھی. چنانچہ اگر کوئی ایسے علاقے میں بھیجا گیا ہے جہاں سریانی زبان بولی جاتی تھی تو سریانی جو ہے زبان والا نبی آیا, اور کہیں عبرانی زبان بولی جاتی تھی عبرانی زبان والا آیا, کہیں جو ہے وہ بربری جو ہے وہ زبان بولی جاتی تھی تو وہاں پر اسی زبان والا آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے تو وہاں پر عربی بولی جاتی تھی, لیکن اس کے باوجود ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے عربی ہی نبی کیوں بھیجا, کسی اور زبان میں بھیج دیتے. بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی, اور عربی سے مناسبت اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رکھی ہے, طبیعتوں میں رکھی ہے, اور ابھی عربی زبان کی کچھ خاص صلاحیتیں ہیں, استعداد ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں ہے. مختصر کلام جو ہے اس کے اندر بڑے وسیع معنی رکھتا ہے, تو جو خوبیاں عربی زبان میں ہیں وہ کسی اور زبان میں نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات یہاں بتائی گئی کہ اصل تو یہ تھا کہ زبان جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کرتا ہے, جتنے بھی انبیاء آئے ان پر جو کتابیں آئیں اصل میں تو وہ عربی ہی میں تھی, لیکن پھر حضرت جبریل امین نے ان زبانوں کو انہی کی زبانوں میں ترجمہ کر کے اور ان کو دے دیا. اب اگر ایسا ہوتا کہ قرآن مجید مختلف زبانوں میں ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا. جبکہ ایک زبان میں ہے, اب بھی تفسیری نکات میں جو کہ جائز ہے اختلافات ہیں, یعنی قرآن مجید کی عربی میں تو کوئی اختلاف نہیں, لیکن تفسیر کے اندر اختلافات ہیں, لیکن وہ جائز ہیں, اس میں ناجائز بات نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ غلط تفسیر بھی کرتے ہیں. تو اگر ہر زبان میں قرآن مجید ہوتا تو آپ سوچئے کہ کس حد تک جو ہے وہ افراتفری کا معاملہ ہوتا, ہر آدمی اپنی ہی بات کہتا اور اجتماعیت کی ایک شکل پیدا نہ ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا, نبی عربی بھیجے اور جنت کی زبان بھی عربی رکھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم تین وجہ سے محبت کرو, عربی سے تین وجہ سے محبت کرو، اس لیے کہ میں عرب ہوں اور قرآن مجید عربی میں ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، اس لیے یہ تین وجوہات ایسی ہیں جس بنا پر عرب سے محبت کرنی چاہیے اور عربی سے بھی محبت کرنی چاہیے. اس کو اللہ نے بہرحال یہاں پر فرمایا الا بلسان قومه لیبین لهم. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نعمتیں اتنی عطا فرمائی ہیں کہ اگر تم شمار کرنے بیٹھو تو شمار کر نہیں سکتے. خود انسان خود عالم اصغر ہے، اس کے اندر جتنی اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں کوئی انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا. اب آپ بتائیے کہ جتنی بیماریاں انسان کو لائق ہوتی ہیں اس سے زیادہ بیماریاں بھی لائق ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں لائق کرتے تو یہ بھی انعام ہے یا نہیں اللہ کا؟ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو بیماریاں انسان میں موجود ہیں لیکن وہ بیماریاں انسان کو لائق نہیں ہوتی ہیں. تو کتنا بڑا انعام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. تو خود انسان کی اپنی ذات میں جو نعمتیں ہیں ان کو آدمی شمار نہیں کر سکتا. اور جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے بعد میں اس کی قدر معلوم ہوتی ہے. جب تک شوگر نہیں ہوتی تو آدمی سب کچھ کھاتا رہتا ہے، لیکن جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کس طریقے سے احتیاط کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے جب تک جو ہے وہ دل کا معاملہ صحیح چلتا ہے چلتا رہتا ہے، لیکن جب خدا نہ کرے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو اب جناب چکنا بند ہو گیا، اب یہ نہیں کھا سکتے، اب وہ نہیں کھا سکتے، پائے نہیں کھا سکتے، بڑے کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کھا سکتے. کتنی نعمتوں سے ہم رک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بن مانگے دی ہوئی ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اور جب بعد میں یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں تھیں جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے عطا کی ہوئی تھی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے اہل محشر کا کہ جب تمام معاملات نمٹ جائیں گے، قضی الامر فرمایا اللہ نے، جب فیصلے ہو چکیں گے تو اس وقت جو ہے وہ جو کافر ہیں وہ کہیں گے شیطان سے کہ تو نے ہمیں پھنسا دیا، خود سے تو ڈوبا ہی ہے، ہمیں بھی لے کے ڈوب گیا. تو شیطان کہے گا میں نے تمہیں نہیں ڈوبایا، میں نے تو ڈگ ڈگی بجائی تھی، تم جمع ہو گئے. بھائی ڈگ ڈگی کوئی بجاتا ہے تو کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جمع نہیں ہوتے چلے جاتے ہیں سیدھے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. تو میں نے تو ڈگ ڈگی بجائی تھی، اب تم نہ آتے تمہیں کس نے منع کیا تھا؟ میں نے جبر تو نہیں کیا تھا تم پہ، تم خود کھینچے چلے آئے میری آواز پر. اگر تم چاہتے اپنے اختیار کو استعمال کرتے نہ آتے، اور بالفرض اگر میں نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اللہ کے حکم کو نہ مانو اور میں نے تمہارے لیے جتنی باطل چیزیں ان کو مزین کر کے دکھایا تھا، اگر تم چاہتے تو تم اس پر یقین نہ کرتے. تم نے کیوں یقین کیا؟ میں نے تمہارا زبردستی تمہارے دل کو مجبور تھوڑی کیا تھا، یا میں نے زبردستی ہاتھ تھوڑی پکڑا تھا تمہارا. اس کو یہاں پر جو ذکر کیا ہے اس واقعے کو، وقال الشیطان لما خذ الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. شیطان یہ کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم سو میں نے اپنے وعدے کا خلاف کیا، یعنی میں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن میرا وعدہ جھوٹا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، تم نے میرے وعدے پر کیوں یقین کیا؟ وہاں بالکل علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، اور میں میرا کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، بلایا تھا، بس تجب تم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی. کیونکہ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے ایسا کیوں کیا. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ اپنی کوئی مدد کر سکتا ہوں، کوئی ایک دوسرے کی اب مدد نہیں کر سکتے، خود مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. تو بہرحال وہاں اس وقت یہ بالکل مکر جائے گا، اس وقت انسان کتنی لاچار کی محسوس کرے گا کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہوگا اور پھر کوئی مدد نہیں کیا جائے گا. تو کیسی بیچارگی کا عالم ہوگا وہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے کہ اللہ رب العزت جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک درخت جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں اور جس کی جڑیں زمین میں پہنچی ہوئی ہوں گہرائی تک. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی مثال جس درخت سے دی ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے سے تھے، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آئی کہ کہہ دوں کھجور کا درخت، لیکن چونکہ اس مجلس میں سیدنا عمر فاروق بھی تھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، اس لیے انہوں نے جھجک محسوس کی اور کہا نہیں. بعد میں پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے وہ، اس لیے کہ مضبوطی کے اندر یہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس کی جڑیں بہت نیچی ہوتی ہیں. اتنا چھوٹا سا اگر کھجور کا درخت نکلا ہوا ہو، یعنی گٹھلی سے ابھی نکلا ہی ہو، اگر آپ اس کو نکالیں تو جتنا بڑا اوپر ہوتا ہے اس سے ڈبل نیچے ہوتا ہے، اور پھر جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی جڑیں نیچے مضبوط پھیلتی چلی جاتی ہیں. بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ درخت کھجور کے گرتے ہوں، اور اس میں یہ بھی خوبی ہے کہ اس کے درخت کے پتے جو ہیں وہ سوکھتے نہیں، سوکھ بھی جائیں تو جھڑتے نہیں، جیسے عام درخت کے پتے پت جھڑ میں جھڑ جاتے ہیں. تو اس کی شاخیں بھی مضبوط، اس کی جڑ بھی مضبوط. تو یہ مومن کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جو تمہیں کلمہ طیبہ دیا ہے تمہارے دلوں میں ہم نے اس کو پیوست کیا، اس کی جڑیں تمہارے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اعمال صالحہ ایسے ہونے چاہیے جیسے کہ کھجور کا درخت لمبا بھی ہوتا ہے تو بظاہر آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی اعمال صالحہ تمہارے ایسے ہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوں. اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور ساتھ میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بلکہ اگلی ہی آیت میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس سے عذاب قبر بھی ثابت. قرآن مجید میں بہت سی آیات سے اشارتاً عذاب قبر کا ہونا یہ ثابت ہے، اور 70 سے زائد احادیث متواترہ وہ دلالت کرتی ہیں کہ عذاب قبر حق ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج بعض لوگ عذاب قبر سے بھی منکر ہو جاتے ہیں، اس کے بھی انکار کرنے والے ہیں کہ صاحب عذاب قبر دکھائیے کہاں ہے، مردہ تو ہم اگر قبر کھودتے ہیں تو ایسے ہی گلا ساڑا پڑا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں. تو ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک عالم دوسرا ہے، یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے. عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، مر کے جب مر جائے گا تب پتہ چلے گا. لیکن یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حدیثوں کے اندر مختلف حدیثوں میں اس کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ یہاں پر فرمایا کہ بالقول ثابت، کلمہ طیبہ جن کے دلوں میں اس کی جڑیں گہری ہوں گی تو صرف یہی نہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان پر ان کو ثابت قدم رکھیں گے، بلکہ مرنے کے بعد جب قبر میں سوال و جواب ہوں گے اور فرشتے آ کے ان سے پوچھیں گے، اس وقت بھی وہ کلمہ طیبہ ان کے دلوں میں جو ہے اس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ ہوں گی اور وہ جواب دیں گے. صرف مومن دے سکیں گے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کافر کہے گا کہ ہاں ہاں انا لا ادری، میں نہیں جانتا، ہر سوال کے جواب میں کہے گا میں نہیں جانتا، اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ بھائی اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں، قبر کو تنگ کر دیا جائے. یہ سارے احادیث میں موجود ہے. اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ صاحب نظر کیوں نہیں آتا؟ تو نظر تو بہت ساری چیزیں نہیں آتی، ان کی نظر نہ آنے سے کیا اس کی حقیقت سے بھی انکار کیا جا سکتا ہے؟ بھائی ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ موجود ہیں. جنات نظر آتے ہیں لیکن ان کے حقیقت ہے یا نہیں؟ یا ہوا نظر آ رہی لیکن موجود ہے یا نہیں؟ اللہ میاں نظر آ رہے ہیں لیکن موجود ہیں یا نہیں؟ تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس کے باوجود ابھی آج ہم جو سرمایہ لگاتے ہیں اس کا نفع فوراً نظر نہیں آتا، 10 سال بعد آئے گا یا 1 سال بعد آئے گا، لیکن کس بنیاد پر لگاتے ہیں؟ توقع ہوتی ہے کہ نفع ہوگا. اسی طریقے سے اعمال کیے جاتے ہیں اس بنیاد پر کہ انشاءاللہ اس کا نفع آخرت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں بھی اس کا نفع جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت میں تو یقینی ہے. اس لیے یہ جواب درست نہیں ہے کہ صاحب چونکہ نظر نہیں آتا. بات یہ ہے بھائی، کوئی آدمی اگر سو رہا ہو اور خواب کے اندر وہ لندن میں پہنچا ہوا ہو یا امریکہ کی سیر کر رہا ہو تو بھائی بتائیے برابر میں بیٹھے والے کو پتہ چلتا ہے؟ یا خواب میں وہ پٹ رہا ہو کسی سے، بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہو اور اس کی پٹائی ہو رہی ہو اور خوب چیخ رہا چلا رہا ہو تو کیا جس کے جو اس کے برابر میں لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی پتہ چلتا ہے؟ حالانکہ وہ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا تو ہوتا ہے اور خواب میں ایک مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی چاہے لاش ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ اس لاش کے ہمارے پابند نہیں، یہ تو جسم ہے، مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، مٹی سے اور جسم بھی بنا سکتے ہیں. اصل چیز تو روح ہے. اب وہ روح یا اعلی علیین میں ہوگی اوپر یا اسفل السافلین میں ہوگی، اس روح کو اللہ تعالیٰ جس جسم میں ڈال دیں گے وہ عذاب محسوس کرے گا. اب چاہے وہ اللہ تعالیٰ پرندوں میں اس کی روح کو تبدیل کر دیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہدا کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں سب پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں اور رزق حاصل کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں، اس کا کون انکار کرے گا بتائیے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ ولا تقولوا فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، ایک جگہ کہا کہ وہ زندہ ہے، ولا قلۃ تشعرون، تمہیں ان کی سمجھ نہیں کہ زندگی کس قسم کی ہے ان کی، اور ایک جگہ فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق حاصل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اب ان کا کھانا پینا کیا ہے اللہ تعالی جانتے، ساری حقیقت تو اللہ نے نہیں بتائی، لیکن جتنی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اس پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے. تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ عذاب قبر حق ہے، اللہ تعالی محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تو دعا نہیں فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرما، ونعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنوں سے بچا، ونعوذ بک من الفتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا. یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگی. بلکہ یہاں فائدے کی ایک بات بتا دوں جو میں نے کہیں پڑھی تو نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑے عالم سے آج سے 30 برس پہلے سنی تھی، اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات سننے والے بہت سے موجود ہوں گے. اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحابہ اکرام کو سکھائی تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فتنہ دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ یہ فتنہ ہمارے زمانے میں تو آئے گا نہیں، قیامت کے قریب آئے گا، لیکن آپ یہ دعا ہمیں سکھاتے ہیں اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا مانگا کرو. لازمی بات ہے کہ یہ دعا ہم بھی مانگیں گے، بعد آنے والے بھی مانگیں گے، تو بات کے مسلمانوں کے لیے سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں تو یہ فتنہ نہیں آئے گا، جو مر گیا ختم، اس کے زمانے میں تو فتنہ نہیں آیا، جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے اس فتنے کو. تو آپ نے ہمیں یہ دعا کیوں سکھائی؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں اور صحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین اور ان میں سے بھی خصوصاً 3 خلفاء، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے جو دشمنی رکھتے ہیں تو چاہے وہ کسی زمانے میں رکھتے ہوں، فتنہ دجال اتنا پر اثر ہوگا کہ قبروں میں یہ فتنہ پہنچے گا ان کو، اور ان کے قلوب وہاں بھی تبدیل ہو جائیں گے. یعنی جن کے دلوں میں صحابہ کرام کے لیے بغض ہوگا، خصوصاً ان 3 صحابہ کرام، ویسے تو خلفائے راشدین حضرت علی بھی ہیں، تو ان کے یہ فتنہ جو ہے ان کی قبروں میں بھی پہنچے. میں نے عرض کیا کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزاد حضرت المنعم شاہ، جو خود بھی ماشاءاللہ بہت بڑے جید عالم تھے، اور 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے ان کا بیان ہوتا تھا، جیسے ان کے والد عشاء میں بیان شروع کرتے تھے تو فجر کی اذانیں ہو جاتی اور لوگ بیٹھے ہوتے تھے. اس کے گواہ آج بھی موجود ہوں، عشاء کی نماز کے بعد بیان شروع ہوا اور فجر کی اذانیں ہو گئیں اور لوگ ہلتے نہیں تھے اپنی جگہ سے، ایسا بیان ہوتا تھا مشہور کن، اور خاص طور پر قرآن پاک، اور انتہائی محبت کرنے والے انسان. ایک دفعہ کالج میں گئے، جا کے کہا بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کچھ لوگ تھے مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے، چونکہ یہ ہراری تھے تو اس لیے انہوں نے مخالفانہ نعرے لگا. انہوں نے کہا بیٹا میں کچھ بات کہنے کے لیے نہیں آیا، میں تو قرآن سنا رہا ہوں، قرآن تو سن لو. انہوں نے کہا ہاں قرآن سنائیے. اب قرآن جو سنانے شروع کیا تو رات بھر سناتے رہے، تفسیر بھی بیان کرتے رہے، صبح ہو گئے، سب نے سنی بیٹھ، موافقین نے بھی سنی، مخالفین نے بھی سنی. یہ کمال ہے حق بات میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، اور 500 علماء کرام نے اپنے زمانے کے ان کو امیر شریعت کا خطاب دیا تھا، جس میں غالباً علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بھی جید عالم دین، اس کے علاوہ اور بھی، تو ان کے صاحبزادے طاہر المنیم شاہ بخاری، جن کا میں نے بھی ذکر کیا، ان کی زبان سے میں نے یہ بات سنی، اور الحمدللہ یہ موقع پر یاد آ گئی. بس یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ موقع پر بات یاد آ جائے، ورنہ علم کہتے ہی اس کو ہے کہ موقع پر آدمی کو بات یاد آ جائے. اب کل اتفاق سے جو مسئلہ سجدہ سہو کا پیش آیا، میں نے یہاں سے جا کر پھر اس کو تلاش کیا تو الحمدللہ 7 سال پہلے یہ مسئلہ پڑا تھا 1995 میں، اور وہاں اس پرچے پر لکھا ہوئی تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی ہمارے یہاں دارالافتاء سے، یہ باقاعدہ مسائل سجدہ سہو اس وقت جو ہے وہ لکھے گئے تھے، تو وہ پرچہ میں نے نکالا، الحمدللہ پرچہ بھی مل گیا اور مسئلہ بھی مل گیا۔ تو یہ ذہن کے کسی گوشے میں پوشیدہ تھا کہ ایسا معاملہ اگر ہو جائے تو یہ مسئلہ ہے، تو اتفاق سے کل جو مسئلہ پیش آیا سجدہ سہو کا، تو الحمدللہ یہ 7 سال پہلے دیکھا گیا تھا، اس کی ضرورت پیش آئی تھی یعنی کسی اور طریقے سے، تو اس وقت جو ہے یہ مسئلہ پڑا گیا تھا، الحمدللہ کر اللہ نے موقع پر ذہن میں ڈال دیا۔ یہ علم کا بہرحال فائدہ ہوتا ہے، اس لیے رکھی ایک بات یہاں فائدے کی عرض کر دوں، میں جو قرآن مجید تفسیر ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ باتیں خارجی بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ انشاءاللہ فائدے ہی کی ہوتی ہیں، کسی وقت کام آ جاتی ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ میرے شیخ کے پاس قلم لے کر آتے تھے، کاپیاں لے کے آتے تھے، اور جو باتیں وہ کہتے تھے لکھتے جاتے تھے۔ اچھا، مجھ سے یہ کام ہوتا نہیں تھا، تو مجھے بڑا رشک آتا تھا ان لوگوں پر کہ لکھ لیتے ہیں، مجھ سے لکھا نہیں جاتا۔ تو میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا، میں نے کہا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے اور مجھ سے لکھا نہیں جاتا، کیا کروں؟ فرمایا، میاں غور سے سن لو، جو بات تمہارے کان میں پڑ گئی وہ تمہاری ہو گئی، بس موقع پر یاد آ گئی تو کام ہو گیا، یہ علم ہے۔ بس موقع پر یعنی ابھی دھیان سے سن لو بات، لیکن کسی موقع پر کبھی ضرورتاً وہ بات یاد آ جاتی ہے تو سمجھ لو کہ بس کام ہو گیا، یہ ہے دین اور یہ ہے سمجھ۔ اگر کسی موقع پر کوئی بات یاد آ گئی تو انشاءاللہ وہ بات تمہاری تھی، اب تم نے اس کو بات کو رکھ لیا۔ اس لیے دین کی بات کان میں ڈالنی چاہیے، اب اول تو نیت تو عمل ہی کرنے کی ہونی چاہیے انشاءاللہ، لیکن اگر فی الحال اس کی ضرورت پیش نہ آئی، کسی موقع پر اگر پیش آ جائے گی تو کام آئے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی اس کو مثال دی، اور عذاب قبر کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ حق ہے، اور اس کے دلائل اگر کسی نے دیکھے نہ ہو تو احادیث میں تفصیل کے ساتھ ہیں، ورنہ قرآن مجید میں بہت سی آیات اور صورتوں کے اندر الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اشارتاً ذکر فرما دیا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم دیکھیے ایسے اللہ کے دوست تھے، خلیل اللہ ان کا لقب تھا، کہ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ وادی غیر جی ذرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، تو کوئی سوال نہیں کیا، جا کے اپنے بچوں کو وادی غیر جی ذرا یعنی مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آ گئے، اور وہاں پر اس وقت ان کے سوا کوئی نہیں تھا، یعنی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور چھوڑ کر حکم یہ تھا کہ بات بھی نہیں کرنی، واپس آ جاؤ فوراً، چنانچہ چھوڑ کے واپس ہو گئے۔ اب بیوی کہہ رہی کہ مجھے ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو، یہاں جنگل میں نہ کھانے کو کوئی چیز ہے نہ پینے کو کوئی چیز ہے، کہ اور آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایسی تعمیل انبیاء کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کہ انہوں نے یہ بھی تسلی نہیں دی بیوی کو کہ بے فکر رہو اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ نے ہمیں کہا ہے، لیکن کچھ نہیں۔ آخر 2-3 دفعہ جب انہوں نے کہا اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اتنا کہا کہ ہاں، اور پھر چلے گئے۔ اور بس پیچھے سے پھر انہوں نے بیوی بھی ایسی تھی، انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر شوق سے جاؤ، جس خدا نے تمہیں یہ حکم دیا وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے صرف ان دو کی برکتوں سے کیسے وہاں پر ذخیرے جو ہے ثمرات کے، پھلوں کے بھی عطا فرما دیے، پانی کے بھی عطا فرما دیے، مائے زمزم ایسا جاری کر دیا اللہ نے ان کے صدقے سے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان لے کے جاتے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں ہوتا۔ اس کی تحقیق جو کی گئی ہے تو یہ مائے زمزم 3 جگہوں سے نکل رہا ہے، اصل میں اس کی جو رگیں ہیں وہ صحیح جو یعنی سمجھ لیجئے کہ صفا پہاڑ اور مروہ، صحیح جو ہم کرتے ہیں صفا مروہ، تو جبل صفا جو ہے اس کے نیچے سے اس کی شاخ آ رہی ہے، اسی طرح مروہ سے ایک شاخ آ رہی ہے، اور خود جو ہے وہ جبل ہلال جو ہے اس کے نیچے سے بھی آ رہی ہے۔ تو یہ تینوں شاخیں آ کر جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں پر ایک انتہائی تیز رفتار فوارے کی شکل میں جاری ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ پہلے اس میں کچھ ملاتے نہیں تھے، بالکل خالص ہوا کرتا تھا، آج کل تو کچھ کیمیکل ملاتے ہیں۔ یہ جب سے لعنت ہمارے پاس آئی ہے نا کیمیکلوں کی، اور جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ جدید مہذب دنیا سے، تو چونکہ ان کے کہنے پر چلتے ہیں ہم سب، تو اس کے بعد سے چیزیں بھی اصلی نہیں رہی۔ پہلے اس کا ذائقہ دودھ کی طرح ہوتا تھا، الحمدللہ وہ پانی ہم نے پیا ہوا ہے جو واقعتاً بچپن میں پیا تو وہ دودھ کا ذائقہ محسوس ہوتا تھا، اور اللہ نے یہ اس میں صلاحیت رکھی تھی کہ اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہ کھائے صرف زمزم پیتا رہے تو وہ موٹا کر دیتا تھا آدمی کو، یعنی ایسی غذائیت تھی، کسی اور چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 30 دن تک غلاف کعبہ کے پیچھے چھپے رہے تھے اور کچھ نہیں کھاتے تھے، ایمان لانے کے لیے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. تو جب ایمان لانے کے لیے آئے تو فرماتے ہیں کہ میں غلاف کعبہ کے پیچھے چھپا رہا اور 30 دن تک نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، صرف زمزم پیتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ میں خوب فربا ہو گیا تھا، موٹا تازہ ہو گیا تھا. تو اللہ نے یہ اس میں صلاحیت دی. تو یہ مائے زمزم حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل، ٹھیک ہے صدقہ تو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر، اور اس حکم کی تعمیل کا نتیجہ ہے کہ جو نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور وہاں سے خاموشی سے چلے آئے. البتہ جب بیوی بچے نظروں سے اجل ہو گئے تو پھر جو ایک فطری محبت اولاد کی ہوتی ہے، بیوی کی ہوتی ہے، اس فطری محبت کی وجہ سے پہاڑ کے پیچھے بیٹھ کر اللہ سے اللہ کو پکارا اور دعا کی کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں پوشیدہ ہے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور آپ سب کچھ جانتے ہیں، اور جو کچھ زمین اور میں جو کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں سب، اے اللہ آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور پھر اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کی، پہلے تو اللہ کی تعریف کی کہ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، اور ساتھ میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا بھی کی ان کے لیے کہ میری اولاد کو جو ہے وہ نماز پر قائم رکھنا ہے اللہ، جو ہے ان کو. اسی طرح اہل ایمان کے لیے بھی دعا کی کہ قیامت تک اہل ایمان کے لیے دعا کر دی کہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، والدین کی مغفرت فرما دیجیے اور اہل ایمان کی مغفرت کی دعا فرمائی. یہ ایک فطری تقاضا تھا جس کو عملی جامہ انہوں نے پہنا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں کہ اپنی قدرت کاملہ کی بہت سی باتیں بھی عرض کی ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے، جانور پیدا کیے، ان جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتیاں رکھی، آنے اور جانے میں تمہارے لیے ریوڑ، جو لوگ بکریوں کا شوق رکھتے ہیں، گائے بھینسوں کا شوق رکھتے ہیں، گھوڑوں کا شوق رکھتے ہیں، گدھوں کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے اسی میں خوبصورتی ہے، وہ اسی کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا زین للناس حب الشہوات، اللہ تعالیٰ نے مختلف محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہیں، تو گھوڑوں کی محبتیں بھی ہیں. بعض لوگ گھوڑے پالتے ہیں، اس کا شوق رکھتے ہیں، گھوڑے پالنے میں حرج نہیں، لیکن جوئے پہ جو لگاتے ہیں یہ جائز نہیں. ہمارے یہاں جو کچھ ہوتا ہے، گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، یہ تو جس پر جوا لگتا ہے، سود اور جوا یہ سب ناجائز اور حرام ہے. لیکن ویسے اگر جہاد کی نیت سے پالے آدمی یا ویسے پالتا ہے تو بہترین سواری کا جانور ہے. تو بہرحال اگر کوئی شوق یا پالے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان کی کھالوں میں تمہارے لیے کتنے فائدے رکھے ہیں، ان کی اون میں ہم نے کتنا فائدہ رکھا ہے، اس سے تم خیمے بناتے ہو، جیکٹیں بناتے ہو، لباس جو ہے وہ چمڑے کا حاصل کرتے ہو، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہم نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا گھر ہم نے بنایا، انسان محلوں میں رہ لے کسی اور کے، لیکن جو مزہ اور جو سکون اپنے گھر کی جھونپڑی میں آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا. تو یہ سکون کی جگہ کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو وہ نعمتیں بھی اللہ نے ذکر فرمائی، اور ساتھ میں فرمایا کہ دیکھو ہم نے ایک مکھی کو پیدا کیا، اس مکھی سے تمہارے لیے شہد کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مکھی، خاص طور پر شہد کی مکھی کا خاص ذکر فرمایا ہے. اس کو بڑی فضیلت بھی دی ہے کہ تم تھوڑا سا غور کرو کہ ہم نے ہی اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اونچی جگہوں پر جا کر شہد کے چھتے لگائے، اور پھر تم اس کا گھر دیکھو کہ پرکار سے اگر ناپ لوگے تو بھی تمہیں سود برابر بھی کہیں فرق نظر نہیں آئے گا. یہ آپ دیکھیں گے کہ مربع اور مخمص نہیں بناتی، بلکہ جب بھی بنائے گی تکونا قسم کا اس کا چھتا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی کونا ضائع نہیں ہوتا. لیکن اگر چار کونا ہو یا پانچ کونا ہو، اس کے اندر کونوں میں جو ہے وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا اس کو تو اس طریقے سے. پھر آپ اس میں خانے دیکھیں، ہر خانہ برابر ہوگا، کوئی بڑا چھوٹا نہیں. تقریباً 30,000 اور 25 سے 30,000 اور بعض نے کہا 20,000 خانے ہوتے ہیں ایک چھتے کے اندر، اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ تعمیر کا فن اللہ نے کس کو سکھا دیا؟ ایک مکھی کو. تو اس لیے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے آپ پر ناز نہ کرے، اللہ چاہے تو یہ کام مکھیوں سے بھی لے سکتے ہیں. تو اس کو اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں، دیکھو ہم نے جو گائے بھینسیں تمہیں دودھ دیتی ہیں، کھاتی چارہ ہیں، بھوسا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خون اور نجاست ان دونوں کے درمیان سے جو ہے تمہارے لیے سفید دودھ کا چشمہ جاری کر دیا. ذرا غور تو کرو، یہ کس نے تمہارے لیے ایسا کیا؟ رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ایسی گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہم پر یہ انعام نازل فرمائے ہیں. آپ نے بھی بچپن میں یہ پڑھی ہوگی نظم, اور ہم نے بھی اپنے بچپن میں ہی پڑھی تھی, لیکن پھر وہی بات عرض کروں گا کہ وقت پر بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دماغ میں ڈال دی کہ بھئی یہ دودھ کی دھاریں اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں یا نہیں. لیکن ذرا غور کریں کہ نجاست من بین فرس و دم لبن خالصا, اللہ فرمائے ایک طرف خون ہے وہ بھی ناپاک, ایک طرف نجاست ہے وہ بھی ناپاک, اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے لبن خالصا فرمایا, لبن خالص خالص دودھ رکھ دیا اللہ تعالیٰ. کتنی جو ہے وہ یعنی صلاحیتوں کا مالک جس سے آپ نہ جانے کیا کچھ نکالتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے نعمتیں تمام تمام عطا فرمائی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر شکر بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کا صحیح قدردان بنائے کہ جس مالک نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم دل اس پر قربان کریں جس نے دل بنایا ہے, جوانیاں اس پر قربان کریں جس نے جوانیاں دی ہیں ہمیں. تو جس اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے اس کو ہم اگر اس جوانی کو اس اللہ پر قربان کریں گے تو میرے شیخ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بوڑھے بھی ہو جاؤ گے اور تم نے جوانی اللہ پر قربان کی ہوگی تو تم 70 میں 17 کے معلوم ہوگے اور 80 میں 18 کے معلوم ہوگے, اس لیے کہ تم نے جوانی قربان کی ہے اللہ پر. اگر قربان کی ہوگی تو اگر 80 برس کا بھی ہوگا 18 برس کا معلوم ہوگا, وہ ثواب کے اعتبار سے تو یقیناً, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے بھی ایسا قوی اور ایسی قوت والا اس کو فرما دیتے ہیں کہ وہ 18 سال والے عمل کرتا ہے. ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کو دیکھ لیجیے آپ, اس وقت ان کو کتنی بیماریاں ہیں, بلڈ پریشر ہائی, دل کے مریض, اور اسی طریقے سے پیچش کے مریض, فالج زدہ, بڑھاپا, 75, 76, 77 سال کی عمر, بتائیے کتنی بیماریاں ہیں. بڑھاپا سب سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ ہر مرض کی دوا ہے سوائے بڑھاپے کی, بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے. جوان بننے کی کوشش بیکار ہے, جو بوڑھا ہو گیا ہو گیا, اب چاہے کچھ بھی کر لے. اسی لیے عربی زبان کے اندر یہ مثال غلط ہے کہ لال شباب یاود, یہ کہنا شاید کی جوانی لوٹ آئے, جوانی کبھی نہیں لوٹ کے آتی, جو چلی گئی چلی گئی, وہ واپس کبھی نہیں آتی. تو اس لیے لال شباب یاود کہنا صحیح نہیں, لیکن اللہ پر اگر ہم قربان ان جوانیاں قربان کر دیں گے انشاءاللہ یہ جوانیاں پھر ہمارے کام آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہماری زبان بھی ہلے گی نہیں, ہاتھ بھی نہیں ہلیں گے, پیر بھی نہیں ہلیں گے, لیکن اس جوانی کو ہم نے جوانی میں اللہ تعالیٰ پر قربان کیا ہوگا تو یقیناً 80 برس میں جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ نماز پڑھنے کا ثواب بھی دیں گے, روزے رکھنے پر قادر نہیں ہوں گے روزے رکھنے کا بھی ثواب دیں گے, تراوی نہیں پڑھ سکیں گے تراوی پر کا بھی ثواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں پورا ثواب عطا فرمائیں, لیکن اسی وقت جب ہم نے اس زندگی کی قدر کی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ والدہ ان کی بیمار ہیں, فالج کا اٹیک ہوا ہے, دعا فرمائیے اللہ انہیں صحت عطا فرما دے. ایک بھائی منیر صاحب ہیں, انہیں ہارٹ اٹیک ہوا, اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما دے. ایک اور صاحب ہیں, وہ بھی ہسپتال میں داخل ہیں, ایمرجنسی وارڈ میں, دعا فرمائیے اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما دے. اور سچی بات یہ بھائی, سب کے لیے دعا فرمائیے جتنے بیمار ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں, جہاں کہیں بھی ہیں. اے اللہ آپ تو جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں, جس جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں یا روحانی بیماری میں مبتلا ہیں, یا اللہ جس جس بیماری میں مبتلا ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں صحت ایمانی عطا فرما دیجئے, صحت جسمانی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی گھناؤنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ جتنی گھناؤنی بیماریاں ہیں سب سے محفوظ فرما. اے اللہ چلتے ہاتھوں پیروں, اے اللہ چلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ, ایمان کی سلامتی کے ساتھ, جسم کی سلامتی کے ساتھ, اعضاء کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. بعض خواتین اپنے شوہروں کے مظالم سے پریشان ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کو ہدایت عطا فرمائے. اور بعض شوہر اپنی خواتین کے ظلم سے پریشان ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ایسی خواتین کو بھی ہدایت عطا فرمائے, دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیں. جن کے شوہر حقوق ادا نہیں کرتے اللہ ان کو حق ادا کرنے والا بنا دے، جن کی بیویاں حق ادا نہیں کرتی اللہ ان کو بھی حق ادا کرنے والا بنا دیں، اپنے فضل و کرم سے آپس کی محبت عطا فرما دیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی اپنی محبت اپنی رضا کے لیے عطا فرما دیجئے، اپنی ذات کے لیے عطا فرما دیجئے، اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی ہو تو تیری وجہ سے ہو، اے اللہ شیطان کے شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے، اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جس کی جو حاجت ہے جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو رسوا نہ فرما، دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچائیے، آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچائیے، اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.